محمد. وللطيبين الطاهرين المعصومين.
دعا سرکار امام زمانہ کوشش کریں سب مل کے میرے ساتھ.
الہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين أفرزت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو قرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة 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 العجل العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. اللهم صل على. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بلند صلوات. اذان واجب الاحترام. مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات سورج کی قسم کھا رہا ہے اور سورج کے بعد بلا فصل آنے والے چاند کی بھی قسم کھا رہا ہے، اور مسلسل آپ سن رہے ہیں کہ مولا نے فرمایا سورج سے مراد پیارے رسول پاک ہیں، اور بلا فصل چاند جو آتا ہے چاند سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں.
مسلسل ہم اسی پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ علی مولا خلیفہ بلا فضل ہے، اور عقلی دلیل پر گفتگو ہو رہی ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ نبی سب سے افضل ہے تو نبی کے بعد آنے والا بھی سب سے افضل ہونا چاہیے، نبی سب سے عالم ہے تو نبی کے بعد آنے والا بھی سب سے عالم ہونا چاہیے، اسی طرح جب نبی معصوم ہے تو نبی کے بعد آنے والا بھی معصوم ہونا چاہیے، نبی صاحب اعجاز ہیں تو نبی کے بعد آنے والا بھی صاحب اعجاز ہونا چاہیے۔ ابھی تک فضیلت پر ہی گفتگو چل رہی ہے اور مسلسل آپ فضائل مولا علی سن رہے ہیں۔ آپ نے سنا کہ سنی بھائیوں کے پہلے خلیفے نے کیا کہا کہ رسول خدا کے بعد سب سے اعظم سب سے افضل اگر ہے کوئی تو علی ابن ابھی طالب ہیں۔ ابتدا میں آپ نے کچھ فضائل سنے رسول پاک کے زبانی، پھر آپ نے کچھ فضائل سنے سنی بھائیوں کے خلفاء کی زبانی، آج آئیے کچھ فضائل مولا علی سنیے اہل سنت کے علماء کی زبانی۔ دیکھیں اہل سنت کے علماء کیا کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ دیگر اصحاب کے فضائل ہیں مگر فضائل کی دنیا میں اگر سب سے زیادہ فضائل ہے تو بس علی ابن ابھی طالب کے ہیں۔ یار امام احمد ابن حنبل وہی ہماری والی بات کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کسی صحابی کے اتنے فضائل نہیں ہیں جتنے فضائل علی ابن ابھی طالب کے ہیں۔ پھر خطیب بغدادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تاریخ بغداد میں، اور راوی کون ہیں، احمد ابن حنبل کے بیٹے، احمد ابن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کچھ لوگ امام احمد ابن حنبل سے ملنے آئے اور گفتگو خلافت پر ہوئی، تو ان لوگوں نے کہا پہلے خلیفے کو خلافت نے بڑا مقام بخشا، دوسرے خلیفے کو خلافت نے بڑی عزت بخشی، تیسرے خلیفے کو خلافت نے بڑا مقام دیا۔ کہتے کہتے وہ لوگ جو امام احمد ابن حنبل سے ملنے آئے تھے انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی خلافت نے مقام بخشا، عزت بخشی۔ جیسے احمد ابن حنبل نے یہ جملہ سنا اپنا سر اٹھا کے کہتے ہیں پچھلی باتیں ٹھیک تھیں یہ بات غلط ہے، پچھلی باتیں ٹھیک تھیں یہ بات غلط ہے۔ کیا مطلب؟ کہا ہاں پچھلے خلیفوں کو اگر خلافت نے عزت بخشی ہو تو بخشی ہو، مگر علی ابن ابی طالب کو خلافت نے عزت نہیں بخشی بلکہ یہ علی ہے جس نے خلافت کو عزت دی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے جس نے پچھلے خلیفوں کو خلافت نے عزت بخشی ہو مقام دیا ہو تو ہو، مگر علی کو خلافت نے مقام نہیں دیا بلکہ یہ علی کا کرم تھا خلافت پہ کہ علی نے ایکسیپٹ کیا خلافت کو عزت مل گئی۔ اب کون کہہ رہے ہیں اہل سنت کے امام، امام احمد ابن حنبل۔ اور آگے بڑھئے، اہل سنت کے عالم دین ہیں، نام ہے ابن ابی الحدید معتزلی۔ اب دیکھیے ان عالم دین کو جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کو کبھی تھوڑی شرم بھی آتی ہے۔ ہم میں سے کتنے شیعہ ہوں گے جنہوں نے گھر میں نہج البلاغہ تو رکھی ہوگی مگر کھولی بھی نہیں ہوگی، مگر یہ سنی عالم ہے جس نے 7 سال لگا کے نہج البلاغہ پہ شرح لکھی ہے۔ ہاں بھائی سنی عالم ہے، ابن ابی الحدید معتزلی سے کسی نے پوچھا ابن ابی الحدید معتزلی اے سنی عالم دین ذرا یہ بتائیے آپ علی کی شان میں کیا کہیں گے، تو ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں اس علی کی شان میں کیا لکھوں جس علی کے فضائل پر دشمنوں نے اقرار کیا، اس علی کے فضائل کے متعلق کیا لکھوں جس علی کے فضائل کو چھپانے کے لیے مٹانے کے لیے بنی امیہ کے حکمرانوں نے پوری کوشش کر لی، وہ حکمران ختم ہو گئے، علی کے فضائل اب بھی باقی ہے۔ اس حیدری علی کے فضائل کیا لکھوں، کہا علی کے فضائل بیان کیجئے، کہا اس علی کے فضائل کیا بیان کروں جس علی کے شیعوں کو قتل کیا گیا، جس علی کے شیعوں کو جیل میں ڈالا گیا مگر پھر بھی فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم اپنی زبا دیتے ہیں۔ کہا
کہا اس علی کی شان کیا سناؤں کہ اس کے شیعوں کو جیل میں ڈالا گیا علی کا شیعہ ہونے کی وجہ سے، اس کے شیعوں کو قتل کیا گیا علی کا شیعہ ہونے کی وجہ سے، اس کے شیعوں کی زبانیں کاٹی گئیں علی کا شیعہ ہونے کی وجہ سے، مگر پھر بھی جگہ جگہ علی کے فضائل نظر آ رہے ہیں۔ آخر میں ابن ابل حدید معتزلی سنی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کے فضائل کی مثال روشن دن کی طرح ہے، کوئی ایک بغض علی میں اندھا اگر ہے دوسرے تو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایک انسان بغض علی میں اندھا ہو گیا ہے اور علی کے فضائل نہیں دیکھ رہا لیکن ہزاروں دیکھنے والی آنکھیں دن کی روشنائی کو دیکھ رہی ہیں، پھر یہ بزرگ اہل سنت کے عالم کہتے ہیں علی کے فضائل کی مثال مشک کے عطر کی مانند ہے، جتنا چھپاؤ گے خوشبو ضرور آئے۔ علی کے یا علی، اسی لیے تو جب ایک اہل سنت کے عالم سے پوچھا گیا کہ ذرا علی کے فضائل کے متعلق بتائیے، کہا دشمنوں نے بغض و دشمنی میں چھپایا، چاہنے والوں نے تقیے میں چھپایا، مگر پھر بھی مشرق میں دیکھو علی، مغرب میں دیکھو علی، تورات میں دیکھو علی، انجیل میں دیکھو علی، قرآن میں بائے بسم اللہ علی، قرآن میں بائے بسم اللہ علی، جہاں جہاں دیکھو علی، یہاں یہاں دیکھو علی، وہاں وہاں دیکھو علی، جہاں جہاں نبی وہاں وہاں علی۔ ہاں بھائی، جہاں جہاں جاؤ۔ چھپانے والوں نے بڑی کوشش کی مگر فضیلت یہی ہے، کمال یہی ہے، کمال یہی ہے کہ اپنے، دیکھیے اپنے تو تعریف ہی کرتے ہیں نا، اپنے تو بیان ہی کرتے ہیں، کمال یہ ہے کہ دشمن دشمنی میں ہوتے ہوئے بھی کہے کہ بھائی اگر فضیلت ہے تو علی کی، کمال ہے تو علی کا۔ اذان محترم، خدا کا شکر کرو ایسے علی کے ماننے والے ہو جس کے فضائل دشمن بھی بیان کرتے ہیں۔ بلند ترین نعرہ حیدری۔ اب آئیے گفتگو کو آگے بڑھائیں، کل تک گفتگو یہاں پر پہنچی تھی، اعتراضات کا جواب ہم دے رہے تھے۔ پہلے ابتدا میں عبداللہ ابن سبا کے اعتراض کا جواب دیا کہ کہا کہ وہ شیعہ مذہب کا بانی، ہم نے کہا یہ تہمت ہے، وہ مسلمانی عثمان کے زمانے میں ہوا تھا، شیعہ مذہب رسول کے زمانے سے تھا۔ پھر ہم نے گفتگو کی تقیے کے بارے میں کہ ہم نے قرآن سے ثابت کیا، سورہ نحل سے، سورہ آل عمران سے، سورہ غافر سے، کہ اللہ تقیے کرنے والے کو منافق نہیں کہتا بلکہ تقیے کرنے والے کو مومن کہتا ہے۔ کل گفتگو شروع ہوئی کہ مولا علی تمام اصحاب سے بھی افضل ہے اور تمام انبیاء سے رسول خدا کے علاوہ افضل ہیں، قرآنی ایک دلیل بھی دی۔ اچھا لیکن ابتدا میں ایک شیعہ سنی مناظرہ سن لیجئے، دو دوست تھے، بھائی تھے، شیعہ سنی بھائی بھائی ہے، علمی گفتگو میں کوئی اختلاف نہیں، علمی گفتگو ہونی چاہیے، ضروری بھی ہے۔ شیعہ نے کہا میرا عقیدہ ہے علی مولا انبیاء سے افضل ہیں اور تمام اصحاب سے افضل ہیں۔ سنی نے کہا کہ اس کا عقیدہ تھا کہ کیونکہ علی نمبر چوتھے نمبر پہ ہیں اور آخر میں آئے ہیں تو ان کا مقام، ان کا رتبہ بھی پچھلے تین خلفاء سے کم تر ہے اور آخر میں ہے۔ شیعہ نے کہا اگر آخر میں آنے والے کا مقام کم ہوتا ہے تو سردار انبیاء آخر میں آئے ہیں، اگر آخر میں آنے کی وجہ سے مقام کم ہوتا ہے تو سردار انبیاء رسول خدا سب سے آخر میں آئے ہیں تو پھر ان کا مقام کم ہونا چاہیے، لیکن سنی نے مانا نہیں۔ اب شیعہ نے کہا دیکھو تو بات مان نہیں رہا، تو عقلی دلیل مان نہیں رہا، تو اب ناراض نہ ہونا، میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں۔ دیکھو میں تمہارے خلفاء کی تمہارے سامنے عزت کرتا ہوں، میں تمہارے خلفاء کا تمہارے سامنے احترام کرتا ہوں، لیکن اب بات کیونکہ مولا علی پر تم نے انگلی اٹھا لی، تم نے مولا کے مقام کو گھٹانا چاہا، تم نے مولا کے مقام کو گرانا چاہا، تو اب مجھے اپنے مولا کا دفاع کرنا ہے، تو مولا کے دفاع میں اتنا جملہ کہوں گا، تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے پچھلے تین خلفاء مولا علی سے افضل ہیں، میں کہہ رہا ہوں میرے مولا علی تمہارے پچھلے تین خلفاء سے افضل ہیں۔ میری دلیل یہ ہے جہاں پر تمہارے خلفاء کی ولادت ہو وہاں نماز نہیں ہوتی، جہاں میرے علی کی ولادت ہو وہاں نماز ہوتی ہے۔ جہاں پر تمہارے خلفاء کی ولادت ہو ادھر نماز نہیں ہوتی، لیکن جہاں میرے علی کی ولادت ہو وہاں خود علی دنیا میں آ کے سب سے پہلے سجدہ کرتے ہیں، وہاں عبادت ہوتی ہے۔ کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت نہیں ملتی کہ رسول خدا نے علی مولا کی ولادت کے بعد کعبے کو صاف کرایا ہو۔ اذان محترم، یہ ہے علی، ہاں جی یہ افضلیت ہے۔ اچھا ہم جیسے کل میں نے کہا کہ دیکھو ہم مہران اور ویگو کو کمپیئر ہی نہیں کرتے، اس کا کمپیریشن ہی نہیں ہے۔ ہم مولا علی کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مولا علی کو انبیاء سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مولا علی انبیاء سے افضل ہیں، اور دلیل قرآن کی آپ نے سنی کہ اللہ نے کہا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ شیعہ علماء نے تو لکھا ہی، اہل سنت کے علماء نے لکھا، زمخشری نے لکھا، احمد ابن حنبل نے لکھا کہ نفس بن کر صرف علی ابن ابھی طالب آئے، جب رسول سب سے افضل تو رسول کا نفس بھی سب سے افضل۔ اب ایک دوسری دلیل سنیں، دوسری دلیل کیا ہے؟ حدیث رسول سے، اللہ کے رسول نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه و الى نوح فی عزمه و الى ابراہیم فی حلمه و الى موسیٰ فی حیبته و الى عیسیٰ فی زہده فلینظر الى علی ابن ابی طالب۔ جو علم آدم کو دیکھنا چاہے علی کو دیکھے، جو عزم نوح کو دیکھنا چاہے علی کو دیکھے، جو حلم ابراہیم کو دیکھنا چاہے علی کو دیکھے، جو ہیبت موسیٰ کو دیکھنا چاہے علی کو دیکھے، جو زہد عیسیٰ کو دیکھنا چاہے علی کو دیکھے۔ یعنی جو چیزیں دیگر انبیاء میں الگ الگ ہیں وہ ساری علی میں اکیلے میں ہیں۔ جو مقامات، جو رتبے دیگر انبیاء میں الگ الگ ہیں وہ سارے علی ابن ابی طالب میں اکیلے۔ اچھا اور آگے بڑھیے، پھر رسول کی حدیث، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، اور ان کے بابا ان سے افضل ہیں۔ اچھا جناب، اچھا بریکٹس پھر کھولتے ہیں۔ ایک حدیث تو یہ مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، شیعہ سنی مانتے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کسی نے کسی کی محبت میں ایک اور حدیث بھی بنا دی کہ فلاں جنت کے بوڑھوں کا سردار ہے۔ ہاں بھائی، کہ فلاں جنت کے بوڑھوں کا سردار ہے۔ امام جواد کے پاس ایک شخص آیا، یحییٰ ابن اکثر، اس نے کہا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کا سردار ہے؟ امام نے کہا جنت میں تو بوڑھا جائے گا نہیں، سرداری کس کی کرے گا؟ جنت میں تو بوڑھا جائے گا۔ رسول خدا کا زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی آ گئی، میں جنت میں جاؤں گی؟ کہا نہیں۔ کالا آ گیا، جنت میں جاؤں گا؟ کہا نہیں۔ باہر جا کے رونے لگے۔ صحابی آ گیا، کہا یا رسول خدا ان کو رلا کیوں دیا؟ کہا واپس لے کے حسابی دیتا ہوں۔ بھائی ہو کیا گیا؟ یا رسول خدا ہم اتنے نیک نمازی، آپ نے جنت جانے سے منع کر دیا۔ ہاں میں نے کہا کہ تم بوڑھے جنت میں نہیں جاؤ گے، تم جوان ہو کر جاؤ گے۔ تم کالے جنت میں نہیں جاؤ گے، نورانی خوبصورت ہو کر جنت میں جاؤ گے۔ تو کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ تمام انبیاء جنت میں آئیں گے، تمام انبیاء جنت میں آئیں گے، حسن و حسین ان کے سردار ہیں۔ وہ ابو ہما خیر من ہما، ان کے بابا ان کے بھی سردار ہیں، تو سب انبیاء کے سردار۔ ابو ہما خیر من ہما۔ اور آگے بڑھتے ہیں، چوتھی دلیل، حضرت رسول خدا کے آخری جانشین حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وآل محمد وعجل فرجہ۔ مولا جب تشریف لے کر آئیں گے، شیعہ علماء نے بھی لکھا، سنی علماء نے بھی لکھا، کیا کہ اس وقت حضرت عیسیٰ بھی چوتھے آسمان سے آئیں گے، اور کیا کریں گے؟ یصلی خلف القائم، نبی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نبی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اذان محترم، جب رسول خدا کے بارہویں جانشین عیسیٰ سے افضل ہو سکتے ہیں، تو کیا پہلے جانشین افضل نہیں ہو سکتے؟ بلند ترین صلوات، محمد وعجل فر۔ دلائل بہت مختصر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم تیسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کامیابی کے اسباب. ہم نے مولا چھٹے سرکار کا خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا, مولا نے کیا فرمایا, سات کامیابی کے راز بتائے. دیکھیے یہ باتیں جو آپ یہاں پہ آتے ہیں سنتے ہیں, میری مسلسل آپ سے درخواست ہے خدا را سن کے اس پہ عمل کریں, پریکٹس کریں, اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آئیں. ایسے نہ ہو کہ سن کے چلے جائیں اور بات ہی بھول جائیں. ضرور کوشش کریں اس پہ پریکٹس کریں, جتنا ہو سکے 1% ہی صحیح اس پہ ضرور آپ کوشش کریں کہ عمل ہو. پھر میں نے کیا کہا کہ خطبہ متقین میں مولا علی نے 110 کامیابی کے راز بتائے. اب میں پوچھوں گا نہیں, چلو پوچھ ہی لیتا ہوں. میں نے کہا تھا خطبہ متقین ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آنا, جو پڑھ کے آیا ہے ایک ہاتھ اٹھا کے مجھے دکھا ہی دے. کسی نے نہیں پڑھا, ایک نے پڑھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے, بلند ترین صلوات محمد وآل محمد وعجل. دیکھیے یہ مجلس میں جو آپ آتے ہیں نا, یہ ایک یونیورسٹی ہے, یہ ایک پورا سیمسٹر ہے. یہ 10 دن جو ہے نا, یہ ایک شارٹ کورس ہے, یہ سیمسٹر ہے جس میں آپ کو اہل بیت کا علم دیا جا رہا ہے. جب آپ اسکول یونیورسٹی کالج جائیں وہاں پڑھیں اور اسے آپ پریکٹس نہ کریں تو آپ نالائق طالب علم ہوں گے نا. انسان کوشش کرے کہ کیا جو سیکھ رہا ہے اس پہ عمل کرے, اس پہ پریکٹس کرے. کامیاب ڈاکٹر کون ہے؟ جو پڑھ کے آیا ہے اس پہ اچھی پریکٹس کرتا ہے تو ماہر ڈاکٹر ہو جاتا ہے. تو کامیاب مومن وہی ہے جو اہل بیت کے کیا فرمائے, قد افلح من زکاہا. کامیاب وہی ہے جو اہل بیت کی اطاعت کرتا ہے. اطاعت کریں. خطبہ متقین میں مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کامیابی کا راز یہ ہے, منطقہم الصواب, کہ دیکھو بولنا ضرور ہے ظلم کے خلاف, حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. ظلم کے خلاف بولنا یہ مومن کی نشانی ہے, یہ متقی کی نشانی ہے. پورے معاشرے میں دیکھ لو, میں نے کیا کہا, ویسٹ کو دیکھ لیجئے, یورپ کو دیکھ لیجئے, وہاں پہ کتنا حجاب تھا, کتنی حیا تھی, لیکن آج نہ حجاب ہے نہ حیا ہے نہ غیرت ہے, اور وہ معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. وہاں پہ نہ باپ کا احترام نہ بیٹے سے محبت. 18 سال کے بعد بیٹا گھر میں باپ کے رہے تو باپ کرایہ لیتا ہے, ہاں جی, اور باپ بےچارا جو ہے وہ مرنے والا ہو, مر بھی جائے تو بیٹے کو کوئی فکر نہیں ہوتی, بس بیٹے کو باپ سے ATM کارڈ لینے کا شوق ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے باپ سے ATM کارڈ لے لوں. بھائی یہ معاشرہ اتنا تباہ کب ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا؟ کیونکہ گناہ ہوتا رہا, سب چپ تھے, سب کہتے تھے نن آف مائی بزنس, میرا کیا جائے. سب بالکل برائی کو دیکھتے تھے, انہیں احساس ہوتا تھا کہ یہ برائی ہے مگر چپ تھے, جس کے نتیجے میں معاشرہ تباہ ہو گیا. ایسا نہ ہو کہ پاکستان کا بھی وہی حال ہو. آج یہی ہو رہا ہے, یہاں پہ برے برے کام ہو رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں مگر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. ایک صاحب نے مجھے ایک بات بتائی, مجھے بڑا دکھ بھی ہوا, افسوس بھی ہوا, اللہ کرے کہ ایسا نہیں ہوگا. کہا کہ آج کل پیٹرول جب سے مہنگا ہو گیا ہے تو یہ جو موٹر بائک پہ لے جاتے ہیں نا لوگوں کو, اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ, بائکیاں, کہا ان ڈرائیو بائکیاں والے, اس پہ لڑکیاں فون کرتی ہیں, لڑکا آتا ہے انہیں پک اپ کر کے کالج یا یونیورسٹی یا جاب پہ لے جاتا ہے. کہاں گئی حیا؟ یہ شیعہ ہو یا سنی, مسلمان لڑکی کیسے نامحرم کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جاتی ہے؟ کیوں معاشرہ چپ ہے؟ کیوں کوئی کچھ نہیں بول رہا؟ یہ نامحرم لڑکی نامحرم لڑکے کے ساتھ موٹر پہ بیٹھ کے جا رہی ہے, کہاں گئی تیری حیا؟ کہاں گئی تیری غیرت باپ کہ تو اپنی بیٹی کو اس طرح سے بھیج رہا ہے؟ میں نے مسلسل کہا سمجھانا ہے پیار اور محبت سے. یہ جو باتیں میں آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل سے آپ غصہ جا کے کریں بچی پہ اور اسے ڈانٹیں تو, اور پھر میرا بھی ریفرنس ہے, مولانا صاحب نے کہا ہے تاکہ اس کے دل میں جو ہے ایک نفرت ہو جائے علماء سے. نہیں, آپ اپنی عقل استعمال کریں پیار اور محبت سے. ایک مرتبہ کا ہمارا واقعہ ہے, ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ سے مجھے بہت نفرت ہے. میں نے کہا کوئی غلطی ہو گئی تو بتاؤ. کہا بابا آپ کی مثال دیکھ کے خوب پٹائی کرتا ہے. بابا کہتے ہیں مولانا نے یہ کہا, مولانا نے یہ کہا, تو کیوں نہیں کرتا؟ اٹھو, مولانا نے کہا نماز پڑھ. بھائی مولانا بیچارے کو کیوں ذبح کر رہے ہو؟ اپنی طرف سے بولو صلوات پڑھیے با آواز بلند. وعلی محمد. اگر معاشرے میں لوگ بولے تو پھر فساد ختم ہو جائے گا, گناہ ختم ہو جائے گا. اچھا اب آگے بڑھیں. کیا فرمایا کہ دیکھو 110 راز تمہیں بتاتا ہوں, کامیابی کے راز, متقین کی صفات. مولا نے فرمایا متقون, متقی کی صفت کیا فرمایا؟ اہل الفضائل. متقی کون ہے؟ یہ اہل فضیلت ہیں, یہ اہل فضائل ہیں. اب ذرا غور کیجئے, یعنی مولا نے یہ سمجھایا لوگوں, یہ جو لوگ دنیا میں سمجھتے ہیں جو مالدار ہے اس کی فضیلت ہے, نہیں, جس کا بڑا گھر اس کی فضیلت نہیں, جس کی بڑی گاڑی اس کی فضیلت نہیں, بلکہ امام فرما رہے فضیلت صرف تقویٰ میں ہے. یعنی مولا کہہ رہے ہیں جو جھوٹے اسٹیٹس جو تم نے دنیا میں بنائے ہوئے ہیں نا, ان کی کوئی ویلیو نہیں.
ویلیو اگر ہے اللہ کی نگاہ میں تو متقی کی ہے، باتقوا انسان کی ہے. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کے کہ جو چور ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا تیز ہے چوری کر کے، جو بزنس میں بہت مالدار ہو جاتا ہے کہتے ہیں فلاں ماشاءاللہ بڑا تیز ہے. ہاں جی، گنہگار کو ماشاءاللہ بھی ساتھ میں کہہ دیتے ہیں، یعنی گناہ کرنے والے کو تیز. مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، مریض اس کے پاس آتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے بھائی پیسے اکاؤنٹ میں ڈالو گے تو علاج کروں گا. مریض کے پاس پیسے نہیں، مریض مر گیا. اب کوئی اس ڈاکٹر کو قاتل نہیں کہتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب نے این جی او تھوڑی نہ کھولا ہے کہ ہر غریب کو مفت میں علاج کروائے. یعنی معاشرہ ایسا ہو گیا جو قاتل ہے. بھائی ڈاکٹر تمہاری ڈیوٹی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں تو تمہیں اس کا علاج کرنا ہے، تمہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. صلوات پڑھی باو سے بلند، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ چلو جی بلند ترین صلوات، محمد وعلی محمد وعجل فرج. بھائی ڈاکٹر جس نے علاج نہیں کیا لوگ اسے قاتل نہیں کہتے، یہ معاشرہ ہو گیا. وہ بزنس مین جو دھوکا دے کے جھوٹ بول کے بڑا مالدار بن گیا، لوگ کہتے بڑا ہوشیار ہے، بڑا تیز ہے. بس جب معاشرہ یہ ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو پھر جتنے جوان ہیں وہ بھی کہیں گے ہم بھی یہی کام کریں گے، کیونکہ اسی میں عزت ہے. مولا کہہ رہے ہیں یہ دنیا کے پیسوں میں عزت نہیں، دنیا کے اسٹیٹس میں عزت نہیں، دنیا کے جتنے بھی یہ جھوٹے آپ نے مقامات بنائے ہیں اس میں اسٹیٹس نہیں. اسٹیٹس ہے تو تقویٰ میں ہے. آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ کوئی غریب آتا ہے اسے لوگ سلام بھی نہیں کرتے، غریب بیچارے کو لفٹ نہیں کراتے. لیکن کوئی امیر آ جائے، کوئی مالدار آ جائے، سیٹ صاحب آ جائے تو پولیس آفیسر بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی سیٹ صاحب کی کال آ جاتی ہے، گھر میں کھڑے ہو جاتے ہیں السلام علیکم. ہاں بھائی، اور بیچارہ غریب تمہارے سامنے وہ سلام کر رہا ہے، اسے لفٹ نہیں کرا رہے. اور سنیے، یاد رکھیے، مومن کو آپ نے اگنور کیا. آپ نے کیا سنا علی ابن یقین کے واقعے میں؟ جب اس نے تو جان بوجھ کے بھی اگنور نہیں کیا، اس بیچارے نے بزی ہونے کی وجہ سے ٹائم نہ دے سکا، اگنور ہو گیا. تو اس کو امام نے کیا کہا؟ اب تو ہم سے ملنے کے قابل نہیں. ایک بزرگ مجتہد عالم کا واقعہ سنیے. مولا رضا کے حرم میں جا رہے تھے، مولا کے گنبد کو دیکھ کے زار و قطار روتے ہوئے، ایک کنیکشن ان کا مولا سے قائم ہو چکا تھا، روتے روتے حرم کی طرف جا رہے تھے. یہاں ایک مومن جو ان کا بہت بڑا فین تھا، بہت ان سے محبت کرتا، اس نے انہیں دیکھا، کہا السلام علیکم قبلہ آیت اللہ مولانا، اور جتنا بھی اس نے محبت سے آ کے سلام کیا. مولانا صاحب نے یوں دیکھا، سلام کر کے پھر چلے گئے. اب وہ اپنے ماحول میں تھے، گریے میں تھے، دعا میں تھے. کیا کیا اس نے؟ کیا کہا؟ السلام علیکم. انہوں نے کہا السلام علیکم. ڈفرنس نظر آ رہا ہے نا بھائی؟ کتنی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایک مومن بڑے پیار سے سلام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم. بعض لوگ تو جان بوجھ کے کہتے بھائی یہ غریب ہے، اسے سر پہ نہ چڑھاؤ. ہاں جی، اب اس آیت اللہ نے اس نیت سے نہیں، روتے ہوئے حرم جا رہے تھے. امام نے خواب میں پیغام بھیجوایا کہ دیکھو تمہاری زیارت قبول نہیں ہے تب تک جب تک اس مومن کو راضی نہ کرو، جب تک اس مومن کو راضی نہ کرو. اور سنیے حدیث، اگر کسی مالدار کو آپ نے یہ مالدار سمجھ کے سلام کیا، اگر کسی سیٹ صاحب کو آپ نے سیٹ صاحب سمجھ کے سلام کیا، اگر کسی جنرل کرنل کو آپ نے جنرل کرنل سمجھ کے سلام کیا، اگر کسی بڑے دنیاوی اسٹیٹس والے کو بڑے اسٹیٹس والا سمجھ کے سلام کیا، آپ کو سلام کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ پہ اللہ کی لعنت ہوگی. کیونکہ آپ سلام عبادت کے لیے تھوڑی نہ کر رہے ہیں، آپ تو چاپلوسی کر رہے ہیں، چمچا گری. یہ سیٹ صاحب کو سلام کرو، تھوڑی سی ہماری دوستی بن جائے. ہاں جی نہیں، مومن غریب ہو، مومن ہو اسے سلام کرو، مالدار ہو، جتنا کھرب پتی ہو، مگر اگر مومن نہیں ہے تو اسے سلام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں ہم اس کے ساتھ اپنا کنیکشن بنوائے؟ ابھی جتنے مومنین بیٹھے ہوئے ذرا سوچیں، ہماری دوستیاں زیادہ کن کے ساتھ ہیں؟ فقیر مومنین کے ساتھ یا فاسق امیروں کے ساتھ؟ ابھی سوچیں ذرا، میری کس کے ساتھ دوستی ہے؟ فقیر جو ہیں مومنین ان کے ساتھ دوستی ہے یا فاسق و گنہگار امیروں کے ساتھ؟ عام طور پہ ہم وہی چاہتے ہیں کہ امیروں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو. اب سنیے اذان محترم، یہ جو دنیاوی اسٹیٹس ہم سوچتے ہیں کہ اسٹیٹس ہے، اس کے چکر میں ہم کتنے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک بیچارہ، اس نے گھر میں پینٹنگ لگائی ہوئی تھی، مولانا $1,000 کی پینٹنگ ہے، 280,000 روپے کی پینٹنگ. بھائی یہ سارا شوشا، یہ سارا دکھاوا، کیونکہ اسٹیٹس بنانا ہے. میرے گھر میں آئے گا، دیکھے گا. اب اسی اسٹیٹس کے چکر میں خواتین میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. خواتین کیا کرتی ہیں؟ میاں کا سر کھاتی ہیں، فلاں کے گھر میں گئی تھی، اس نے نیا صوفہ سیٹ لیا ہے، ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے. اس کے گھر میں 60 inch کا ٹی وی لگا ہوا ہے, ہمارے گھر میں بھی ہونا. یہ دکھاوا, یہ شوبازی, یہ دکھاوا. وہ شاہ ایران نے کیا کیا تھا, اپنا سونے کا کموڈ بنایا تھا. بھائی اس میں تو کچرا جانا ہے, سونے کا کموڈ کیا فائدہ دے گا. لیکن شوبازی, دکھاوا. آج کل اسی شوبازی دکھاوے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں اس میں مقام بنتا ہے. بھائی شادیوں میں کیا ہوتا ہے, ایک رات شادی میں ہال ہائر کیا, 10 lakh rupees, 20 lakh rupees, 40 lakh rupees, 50 lakh rupees, ایک رات کی شادی. کیوں؟ شوبازی, دکھاوا. لوگوں کو دکھائیں گے ہمارا اسٹیٹس بنے گا. بھائی دکھاوے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ تمہیں نقصان ہوگا. یہ جو دکھاوے کے لیے اتنا خرچہ کر رہے ہو نا, اتنے سارے لوگوں میں سے کسی نہ کسی کی نظر لگ سکتی ہے, اور نظر لگنے سے انسان مر بھی سکتا ہے. یہ جو اتنے 50 lakh خرچہ کر رہے ہو نا, اس سے تمہیں عمر تمہاری نہیں بڑھ رہی, تمہاری عمر کم بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہی 50 lakh نہ جانے کتنے غریبوں کے کتنے مہینے کا خرچہ ہے جو تم دے سکتے ہو. مولانا صاحب تو پھر کیا شادی پہ خرچہ نہ کریں؟ ہاں شادی پہ خرچہ کریں, لیکن عیسائی چرچوں میں شادی کرتے ہیں, آپ مسجدوں میں شادی کریں, اس میں کیا عیب ہے؟ مسجد میں شادی کرنے میں کیا نقصان ہوگا, فائدہ ہوگا, برکت ہوگی. ماشاء اللہ آج کل کتنے مہا مسجد میں مولا رضا کے حرم میں جا کے شادی کرتے ہیں. بھائی آپ اچھی جگہ پہ شادی کریں, عیسائی تو آپ سے اچھے نکلے. ایک عبادت ہے شادی, اور اس عبادت کو جا کے حالوں میں جا کے, اور پھر مکس گیدرنگ بھی ہوتی ہے, اور پھر میوزک بھی ہوتا ہے, اور پھر اسراف بھی ہوتا ہے اسٹیٹس, جھوٹا اسٹیٹس بنانے کے لیے. ایک بیچاری لڑکی, اس کا کیونکہ ذہن برین واش ہو چکا ہے, اس کا شوق ہوتا ہے کہ میرا شادی کا جوڑا بہترین ہو. کتنے کا ہے ایک جوڑا؟ 50. مولانا 50,000 تو اس وقت کی بات تھی جب پیٹرول سستا تھا. 2-3 lakh اتنا مہنگا, 5 lakh کا جوڑا ایک رات پہنتی ہے پھر وہ پھینک دیتی ہے. پہنتی نہیں ہے وہ, 1 lakh کا, 5 lakh کا جوڑا ایک رات پہنتی ہے شوبازی کے لیے, دکھاوے کے لیے کہ اسٹیٹس بنے گا. اور وہ 5 lakh نہ جانے کتنے بےچارے بیماروں کے لیے, کتنے بےچارے غریبوں کے لیے ان کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے. جب تم یہ اتنا ایکسٹرا خرچہ غریب کو دو گے, یتیم کو دو گے, تب تمہاری عمر بھی بڑھے گی, تب تمہیں مشکلات سے نجات بھی ملے گی. حضرت عیسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, وہاں پر شادی تھی. حضرت عیسیٰ نے کہا یہ جو لڑکی ہے نا, یہ دلہن مر جائے گی, یہ آج رات مر جائے گی. واپس پھر گزرے, واپس پھر گزرے تو دیکھا کہ وہ نہیں مری. اصحاب نے جا کے پوچھا, جو حواریون تھے انہوں نے کہا بھائی حضرت عیسیٰ نے کہا تھا یہ دلہن مر جائے گی, جا کے پوچھا, دیکھا زندہ تھی. پوچھا بھائی یہ تو آپ نے کہا کہ مر جائے گی, یہ تو زندہ ہے. کہا اسے بلا, پوچھتے ہیں کیوں زندہ ہے. کہا تو کیسے زندہ ہے؟ کہا کیا مطلب؟ تو مرنے والی تھی اور دلیل یہ ہے کہ تمہارے بستر کے نیچے خطرناک سانپ تھا جو تمہیں ڈسنے والا تھا, جا کے دیکھا تو موجود تھا, تمہیں ڈسا کیوں نہیں؟ کہا نہیں معلوم. حضرت عیسیٰ نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں, وجہ یہ تھی اس نے صدقہ دیا تھا, شادی کی رات صدقہ دیا تھا, کسی غریب کی مدد کی تھی, کسی مظلوم کی مدد کی تھی, اس کی عمر بڑھ گئی. یہاں آپ 50 lakh خرچہ کرتے ہیں اور جناب وہ لڑکا لڑکی شادی کے بعد نکلتے ہیں اور جناب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ مر جاتے. کتنے ایسے واقعات ہیں. یہ صدقہ اگر دیتے, یہ غریب کو مدد اگر کرتے تو نجات ملتی, ان کی عمر بڑھتی. لیکن شوبازی کے چکر میں, دکھاوے کے چکر میں, ایک گاؤں میں نام نہیں لیتا اس کا, میں وہاں اس کے قریب گیا, کہا مولانا یہاں شادیاں لڑکے دیر میں کرتے. میں نے کہا کیوں؟ کہا شادی بہت مہنگی ہے. میں نے کہا شادی میں مہنگائی کی وجہ کیا ہے؟ کہا وہ مولانا بارات جو ہے نا ہیلی کاپٹر میں ہم لاتے ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ, کوئی یورپ ہو تو بات پھر بھی سمجھ آئے. ہاں بھائی ہیلی کاپٹر میں بارات آئی. کہ مولانا اسٹیٹس بنتا ہے شوشا, دکھاوا. اے انسان یہ دکھاوا غلامی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا زمانہ تھا, ایک پاگل لایا گیا. کہا یا رسول خدا یہ پاگل ہے؟ رسول خدا نے کہا یہ پاگل نہیں, اس کا ذہن تھوڑا بیمار ہے. پتا ہے پاگل کون ہے؟ میں بتاتا ہوں پاگل کون ہے. پاگل وہ ہے جو لوگوں کی غلامی میں, شوبازی میں زندگی بسر کرتا ہے. اپنے گھر میں $1,000 کی پینٹنگ لگائے کیوں؟ شوشا, دکھاوے کے لیے, کہ لوگ آ کے کہیں گے میں بتاؤں گا فلاں کی پینٹنگ ہے, اتنی مہنگی پینٹنگ ہے. یہی ہے نا بھائی, گاڑی بڑی خرید لی دکھاوے کے لیے, گھر بڑا دکھاوے. ایک مرتبہ ضرورت ہے وہ الگ بات ہے, جہاں دکھاوا آ گیا. اے انسان وہ انسان آزاد نہیں ہے, وہ سب کا غلام ہے, پبلک کا غلام ہے, جو لوگوں کے لیے ہر کام کر رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے؟ ارے عقل مند انسان کہو اللہ کیا کہے گا, اللہ کیا کہے گا, اللہ کیا کہے گا, اللہ کو راضی کرو. اور عقل مند انسان, 1,000 لوگوں کو راضی کرنا آسان ہے یا 1 خدا کو راضی کرنا آسان ہے؟ ہاں بھائی 1,000 لوگوں کو راضی کرنا آسان نہیں. وہ باپ بیٹے اور گدھے کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں نا, سب کو انہوں نے راضی کرنے کی کوشش کی, آخر میں کوئی راضی نہیں ہوا. صرف 1 خدا کو ذرا راضی کر کے تو دیکھو, سارے لوگ تمہاری تعریف کریں گے. اذان محترم کوشش کریں کہ ان مجالس میں تبدیلی ہو, اگر انشاءاللہ محرم سفر کے بعد آپ کے بچوں کی بچیوں کی شادی ہو تو اس میں کوشش کریں اسراف سے بچیں, مکس گیدرنگ سے بچیں, اس طرح کے بیکار کے جو خرچے شوشا کے ہیں اس سے بچیں, اور وہ پیسہ اپنے ہی بچوں کو دے دیں اگر کسی اور کو نہیں دینا, ان کی زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ. اب آگے بڑھیں نسخے کی طرف, اور پہلے پوچھو کس کس نے 500 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھا ہے؟ ہمارے کسٹمر گرتے جا رہے ہیں, کیا بات ہے, نیا مجمع آ رہا ہے یا وہی لوگ بدلتے جا رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے. چلے آپ ہاتھ جھکا دیں, بسم اللہ صلوات پڑھیے باؤ سے بلند, واہ علی محمد. میری یہ خواہش ہے, میری یہ خواہش ہے جتنے مومنین آج آئے ہیں اگر کل آپ لوگ آ رہے ہیں تو آپ سب 500 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کے آئیے گا, اور جب میں ہاتھ اٹھواؤں تو آپ سب انشاءاللہ ہاتھ اٹھو, اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ ہی کا فائدہ ہوگا. یہ جو میں مسلسل انسسٹ کر رہا ہوں بینیفٹ آپ کا ہوگا, مجھے اس میں کیا فائدہ ملنا ہے؟ ہاں شاید اللہ کہے اگر میری نیت خالص تھی کہ چلو تم نے لوگوں کو ایک اچھے عمل پہ لگایا مجھے ثواب دے دے, لیکن مجھے کیا فائدہ ملنا ہے؟ فائدہ آپ نے ملنا ہے, آپ کو ملنا ہے. تو پوری کوشش کریں, یہ میری خواہش ہے. 40 دن والوں نے تو ماشاءاللہ 40 دن عمل کریں گے اور وہ دیکھیں گے اس کا ثواب, اس کا اجر, اس کا بینیفٹ. لیکن دیگر جتنے مومنین یہاں بیٹھے اور جو مومنین باہر اور جو مومنات باہر ہیں وہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ کل کم سے کم جب آئیں تو تمام مومن اور مومنات جو میری آواز ابھی سن رہے ہیں وہ کم سے کم 500 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھ کے آئے, پھر دیکھیں کس انداز سے مصائب میں رونا آتا ہے. آج کا نسخہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں, جو سننا نہیں چاہتا بلند ترین صلوات محمد و آل محمد, اب جو سننا چاہتا ہے بلند تر صلوات. ایک تو نسخہ آپ کی خدمت میں کل ہم نے بتایا کہ ڈرپوک انسان کے لیے سورہ قاف زعفران سے لکھے اور اس کو پیئے. دوسرا آسان نسخہ کہ بھائی بیگمات سے اگر ڈرتے ہیں, اب وہ تو میں مزاحن کر رہا ہوں, یعنی کسی بھی چیز سے اگر ڈرتے ہیں تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ویسے یہ بات بھی سنیے, اس زندگی کا کیا فائدہ جہاں میاں بیوی سے ڈرے یا بیوی میاں سے ڈرے, پیار اور محبت کی زندگی رکھیے, آپس میں ایک دوسرے سے ڈر ڈر کے زندگی نہ گزاریے. لیکن بہنوں کو ایک مشورہ کہ اپنے میاں کو ڈرا کے نہ رکھو, وہ دو چار دن تو ڈرے گا پھر بعد میں اللہ نے اسے دوسری شادی کی اجازت دی ہوئی ہے پھر وہ دوسری شادی کر لے گا, نقصان تمہارا ہوگا. تو بہتر یہ کہ پیار محبت سے آپس میں گزارا کریں, ایک دوسرے کو ڈرا ڈرا کے نہیں بلکہ پیار اور محبت کی زندگی کا اسلام نے حکم دیا. کسی بھی چیز سے اگر خوف ہے تو کیا کرو, حسبنا اللہ ونعم ال علماء کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھو, کم سے کم کوشش کرو 100 مرتبہ. اب پھر اگر کسی نے آپ کو دھوکا دیا, بڑے لوگ دھوکے باز ہیں یا دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں, کوئی آپ کو دھوکا نہ دے, مسلسل یہ ذکر کریں افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یہ دونوں ہو گئے. اچھا اب فوڈ پوائزننگ اکثر ہو جاتی ہے, لوگ بیچارے جاتے ہیں ریسٹورنٹس میں ٹیک اویز میں اور وہاں پہ, ایک بات کل کسی نے کہی مجھے بتائی کہ مولانا یہاں کے ایف سی پہ ہم کچھ لینے جاتے تو 45 منٹ وہاں کھڑا رہنا پڑتا ہے یا آدھا گھنٹہ وہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے, میکڈونلڈ جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ 45 منٹ وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہاں پہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارا نمبر آئے. ذرا سچ سچ بتائیے, یہ 45 منٹ کے ایف سی اور میکڈونلڈز میں انتظار کرنے والے بندو, کیا امام بارگاہ کے باہر بھی 45 منٹ انتظار کرو گے کہ پچھلی ٹیم نکلے تو ہم بھی اندر جائیں؟ ہاں بھائی, امام بارگاہ کے دروازے پہ آپ آ گئے, دروازہ بند ہے, اندر پیک ہے تو آپ کہیں گے چلو جی چھوڑو جی آج نہیں جاتے. ہاں جی, وہاں میکڈونلڈز پہ کے ایف سی پہ اتنا انتظار کہ میرا نمبر آئے مجھے کھانا ملے, یہ پیٹ کی اتنی ہمیں فکر ہے. لیکن روحانی غذا کی بھی فکر کرو, روحانی غذا کے لیے بھی اتنی کوشش کرو, اتنی محنت کرو. اب اذان محترم, اگر فوڈ پوائزننگ سے بچنا ہے اس کا ایک بہترین نسخہ, اللہ کے رسول کا زمانہ تھا, ایک ظالم نے رسول پاک کو دعوت دی اور رسول پاک کو کہا کہ آپ ہمارے پاس کھانے کے لیے آئیے. رسول خدا گئے اور جبریل نے کہا یا رسول خدا اس نے کھانے میں زہر ڈالا ہوا ہے, اس نے کھانے میں زہر ڈالا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے کہا یا علی کھانے کو برکت والا کھانا بنانے والی دعا پڑھو, اور مولا علی گئے, مولا علی نے یہ دعا پڑھی, بسم اللہ الشافی, بسم اللہ الکافی, بسم اللہ المعافی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء ولا داء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ آپ بچوں کو سکھاتے, ہمارے بچوں نے یاد کر لیے, کھانے سے پہلے جب بھی جہاں بھی کھانا کھاتے ہیں پہلے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو انسان فوڈ پوائزننگ سے بچ جاتا ہے. وہاں کیا ہوا, یہ دعا پڑھی, رسول نے بھی کھانا کھایا, اصحاب نے بھی کھانا کھایا, کوئی نہیں مرا. چلے گئے. وہ ظالم تھا, اس نے کہا لگتا ہے کہ جس کو میں نے زہر ڈالنے کا کہا تھا اس نے نہیں ڈالا ہوگا. وہ آ گیا, خود بھی کھایا, اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا, وہ سب مر گئے. یہ اس کا یہ پاور ہے. تو انشاءاللہ اچھا اب اس کا دیکھیے, بہت ساری ہم باتیں آپ کو سناتے ہیں, کبھی کبھار آپ لوگ اسے وہ مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھانے میں زہر ڈالیں جان بوجھ کے اور یہ دعا پڑھیں اور پھر کہیں کل کہیں مولانا صاحب آپ نے مروا دیا. نہیں, ایسا نہ کریں, ٹھیک ہے نا, اس میں احتیاط کریں. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا, انشاءاللہ کل شاید اس پہ ڈسکشن ہوگی, متے کے متعلق. میں نے کہا تھا کہ بھائی ایک لڑکے نے گرل فرینڈ رکھی تھی, اس کے باپ نے اسے برا بھلا کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے, لیکن اس لڑکے نے جب متا کیا تھا تو اسی باپ نے اسے بڑا ذلیل کیا تھا. تو کل کسی نے مجھے کہا مولانا صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ بھائی گرل فرینڈز کے ساتھ متا کر لو. میں نے کہا میں نے کب ایسی بات کہی؟ یہ یا تو مس انڈرسٹینڈ کی جاتی ہے, یا دیکھیں میری کسی بھی بات کے بارے میں کسی کو کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھ لے, میں نکلتے ہوئے آتے ہوئے یا مجھے کاغذ پہ لکھے دے دے, اپنی طرف سے ذہن میں نہ بنائے کہ مولانا صاحب نے فلاں بات کہی. ہو سکتا ہے تیزی تیزی میں کچھ کہہ کے جب آپ کچھ سمجھیں لیکن ہو کچھ اور, تو مجھ سے ضرور کلیئر کر لیں. اکثر یہ بھی غلطی ہوتی ہے, میرے پاس آتے لوگ کہتے ہیں فلاں امام بارگاہ میں فلاں مولانا نے یہ حدیث پڑھی, آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ میں کہتا ہوں جنہوں نے فرمایا انہی سے پوچھی وہ کیا فرمائیں گے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھ سے میری بات پوچھو, دوسرے عالم کی ان سے بات پوچھو. انشاءاللہ بلند ترین صلوات. بس اذان محترم, بہت وقت لے لیا, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. جو ایک بات مجھے آپ کے ہاں بہت خوش کرتی ہے کہ جتنے مومنین میں تقریباً سب کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں, چہرے ان کے بڑے تیار سننے کے لیے نظر آ رہے ہوتے ہیں, یعنی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ سننے بیٹھے ہیں, اور تقریباً مجھے انرجی اچھی پازیٹیو آپ سب سے آ رہی ہوتی ہے, اور اس بات پہ مجھے لطف آتا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں کے مومنین ہر میسج لینے کو تیار ہے. اور اللہ انشاءاللہ, میری خواہش ہے, میری دعا ہے, میری تمنا ہے اور آپ سب سے التجا ہے کہ جتنی باتیں سن رہے ہیں اس پہ عمل کریں, اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں, اپنے بچوں کو ٹرین کریں. اور اپنے بچوں کو آج صبح کی مجلس میں ایک بچہ جب میں مسائل پڑھ رہا تھا اس کے یوں آنسو بہ رہے تھے, اس کے آنسو دیکھ کے مجھے رونا آ رہا تھا.
نام سنے زارو قطار گریا کرے,
ہماری دادی مرحوم خدا رحمت کرے ہمارے بچپنے میں قم آئی تھی, ساتھ میں جب بی بی معصومہ کے حرم جاتے تھے, جب کبھی ذاکر فارسی میں مسائے پڑھتا تھا ہماری دادی بڑا گریا کرتی تھی. ایک مرتبہ میں نے پوچھا دادی آپ کو تو فارسی سمجھ میں نہیں آتی, آپ کیوں روتی ہیں؟ دادی نے کہا بیٹا مجھے فارسی سمجھ میں نہیں آتی مگر مجھے حسین کا نام سمجھ میں آتا ہے.
زبان نہیں آتی مجھے
لیکن مجھے حسین کا نام جب سنتی ہوں رونا جاتا ہے.
مجھے فارسی سمجھ نہیں آتی بیٹا مگر جب سکینہ کا نام سنتی ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے.
ہاں یہ عشق ہے.
باقی کتنے دن بچے؟
اچھے محرم دو چار دن اور باقی ہیں. کل میں نے دیکھا بڑے لوگوں نے گریا کیا مگر حق ادا نہیں ہوا, ابھی رونے کا حق ادا نہیں ہوا. کوشش کرو جتنے دن باقی ہیں جتنا ہو سکتا ہے بلند بلند گریا کرو, آنکھوں کو بند کرو سینے پہ ہاتھ رکھو, تصور کرو کربلا میں ہاں خیمے کا پردہ اٹھ رہا ہے پھر گر رہا ہے پھر اٹھ رہا ہے پھر گر رہا ہے. بیویاں کہہ رہی ہیں اکبر ایک بار پھر ملنے دے. آج تصور کرو تم کربلا میں کھڑے ہو اور یہ مصائب دیکھ رہے ہو اور سلام کرو السلام علی الحسین
وعلى آل ابن وعلى أولاد الحسين وعلى
عزادارو اکبر کے غم میں رونے والو اللہ کے رسول کے زمانے میں دو لوگوں میں ایک اونٹ پہ اختلاف ہو گیا تھا دونوں رسول خدا کے پاس آئے دونوں نے کہا یہ ہمارا اونٹ ہے رسول خدا نے دلیل پوچھی جو مالک تھا اس نے کہا یا رسول خدا میرے پاس دلیل ہے
کیا دلیل ہے
کہا یا رسول خدا میرے اونٹ کا جگر زخمی ہے میرے اونٹ کا جگر زخمی ہے رسول خدا آپ ہی نے فرمایا تھا حیوانوں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح نہ کرنا اگر ایسا کیا حیوان کا جگر زخمی ہو جاتا ہے یا رسول خدا میں مجبور ہو گیا تھا اس اونٹ کے سامنے میں نے اس کے بچے کو نہر کیا تھا یا رسول خدا اس اونٹ کو نہر کر دیجئے اس کا جگر خود دیکھ لیجئے اللہ کے رسول نے فرمایا اس اونٹ کو نہر کر کے آؤ جگر رسول خدا کو دیا گیا رسول خدا نے دیکھا جگر زخمی ہے اچانک رسول رونے لگے مجھے نہیں معلوم شاید کربلا کا رخ کیا حسین کل کربلا میں تیرے سامنے تیرا اکبر
قربان تیرے گریے پہ مگر
سننا
اکبر واحد شہید ہے جس کے لاشے پہ حسین چیخ چیخ کے روئے ہائے علی اکبر
عزادارو علی اکبر مولا حسین کے پاس اجازت لینے آئے جب قاسم اجازت لینے آئے فوراً اجازت نہیں دی جب اونو محمد اجازت لینے آئے فوراً اجازت نہیں دی
مگر جب علی اکبر اجازت لینے آئے
بڑی مایوسی سے نا امیدی سے علی اکبر کی طرف دیکھ کے فرمایا چلے جا علی اکبر
لیکن اکبر جانے سے پہلے پھپھی اماں اور اپنی اماں اور بھائی سجاد سے بھی اجازت لیتا جا پھپھی اماں نے اجازت دے دی اماں نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا اکبر نے کہا اماں اگر آپ مجھے اجازت نہ دیں کل اگر دادی زہرا پوچھ لے میرا حسین مارا گیا تم نے اپنا اکبر بچا لیا دادی کو کیا کہیں گے اکبر چلے جا اب بھائی سے خدا حافظ کرنے آئے بھائی کی پیشانی کا بوسا لیا
بھائی کی آنکھیں کھلی سجاد اور اکبر نے آپس میں کیا باتیں کی اللہ جانتا ہے مگر میرا دل کہتا ہے شاید علی اکبر کو مولا سجاد نے فرمایا ہو علی اکبر تین دن کی پیاس آسان ہے تین دن کی بھوک آسان ہے سینے پہ برچھی لگنا آسان ہے لاش کا پامال ہونا آسان ہے مگر ہائے ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں جانا
بڑی آسانی سے پڑھ لیا تم نے ویسا گریا نہیں کیا
سنو
جب سادات کا قافلہ واپس مدینے آیا جب مولا حسین کے بھائی محمد حنفیہ کو پتا چلا میرے بھائی کا قافلہ واپس آیا ہے گھوڑے پہ سوار ہوئے تاکہ تیزی سے قافلے تک پہنچے محمد حنفیہ پہنچے ان کی نظر مولا سجاد پہ پڑی چچا نے بھتیجے کو دیکھا مگر نہیں پہچانا
یہ میرا سجاد ہے
محمد حنفیہ نے مولا سجاد سے پوچھا اے پیرے مرد اے بوڑھے شخص بتا کیا میرا حسین میرا سردار میرا آقا میرا مولا میرا بھائی حسین آیا یا نہیں مولا سجاد نے فرمایا مولا حسین دو نہروں کے درمیان مگر پیاسے مارے گئے جیسے کہا حسین پیاسے مارے گئے محمد حنفیہ نے پوچھا عباس کہاں تھے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کیسے مارے گئے مولا سجاد نے فرمایا عباس بھی بازو کٹوا کے ہائے سو رہے گئے عباس بھی نہیں تھے عباس بھی مارے گئے تھے عباس بھی شہید ہو گئے تھے جیسے جیسے مولا سجاد نے کہا عباس بھی مارے گئے محمد حنفیہ پریشان ہو کر کہتے ہیں اگر عباس مارے گئے تو زینب کا کیا ہوا نبی کی بیٹیوں کا کیا ہوا مولا سجاد نے فرمایا دربار شرابی بدمعاشوں کے مجمع میں بازاروں میں پھرائی گئی اتنا سندر تھا محمد حنفیہ زمین پہ گرے روتے روتے بے ہوش ہو گئے چچا بے ہوش ہو گئے مولا سجاد نے محمد حنفیہ کا سر اپنی گود میں رکھا چچا ہوش میں آئے مگر اب بھی چچا نے بھتیجے کو نہیں پہچانا یہاں ایک سوال کیا بھتیجے اے پیرے مرد اے بوڑھے شخص بتا تو کون ہے تجھے ان چیزوں کا ان باتوں کا کیسے پتا مولا سجاد نے فرمایا چچا نہیں پہچانا انا علی ابن حسین میں سجاد
اب یہ جملہ سننا نہیں معلوم برداشت کر سکو گے مجھے معاف کرنا بڑا سخت جملہ ہے آئے چچا نے بھتیجے سے پوچھا مگر سجاد
یہ جوانی میں بوڑھے کیسے ہو گئے سجاد تو تو بوڑھا نہیں ہے جوانی میں کیسے بوڑھے ہو گئے مولا نے فرمایا چچا آپ نے بس سنا زینب کو بازاروں میں پھرایا گیا چچا میں دیکھ رہا تھا آپ نے بس سنا میں دیکھ رہا تھا قربان تیرے گریے پہ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسن بھائی نے بھائی سے خدا حافظ کیا اب مولا سجاد کے بھائی علی اکبر بیبیوں سے خدا حافظ کرنے آئے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گرتا ہے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گرتا ہے اکبر خدا حافظ کر کے نکلتے ہیں کوئی بی بی روک کے کہتی ہے ایک بار پھر آخری مرتبہ اپنی زیارت کراتے جا اکبر کا چہرہ اتنا نورانی تھا ہائے شبیہ پیغمبر رہے اتنا نورانی چہرہ تھا کہ روایت میں ملتا ہے شام میں کسی خاتون نے علی اکبر کا سر نیزے پہ دیکھا سر کو دیکھتی رہی اکبر کی ماں نے پوچھا یہ سر کو کیوں دیکھ رہی ہو شام والی خاتون نے کہا میں یہ دیکھ رہی ہوں میں یہ سوچ رہی ہوں اس کی ماں اللہ کرے زندہ نہ ہو اس کی ماں سے برداشت نہ ہو سکے گا اکبر کی ماں نے کہا یہ میرا لال علی اکبر ہے اور میرے سامنے مارا گیا
قربان تیرے گریے پہ مولا حسین نے فرمایا بی بیو مسافر کا راستہ نہ روکو اکبر کو جانے دو ہائے میں قربان حسین کی غربت جب علی اکبر جانے لگے مولا نے فرمایا اکبر میں روک نہیں رہا لیکن اکبر جب سے تو بڑا ہوا کبھی اماں نے دستار پہنائی کبھی پپھی زینب نے دستار پہنائی آج مجھے دستار امامہ باندھنے دے عزادارو علی اکبر بیٹھ گئے بابا دستار پہنا رہے ہیں سنو گے برداشت کر سکو گے حسین دستار پہناتے امامہ باندھتے کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون اکبر جا رہا عزادارو علی اکبر
میدان کی طرف جا رہے ہیں
کہتے مجھے پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز سنائی دی میں گھوڑا بڑھا رہا ہوں پیچھے آنے والا دوڑتا اور مڑ کے جو دیکھا بابا حسین بابا میرے پیچھے نہ آئی ہے
فرمایا اگر تیرے پاس بھی اکبر جیسا جوان بیٹا ہوتا تب بابا کو سمجھتا. عزادارو عباس کا بھتیجا، علی کا پوتا، حسین کا بیٹا، حسن کا بھتیجا، ظالموں سے لڑ رہا ہے، ظالموں کو بھگا رہا ہے، ظالموں کو فنار کر رہا ہے، مگر لوگو آخر تین دن کا پیاسا ہے، کتنا لڑے گا، مگر بہادری سے لڑ رہا ہے. اچانک مجھے معاف کرنا، اچانک ایک ظالم نے پیچھے سے اکبر حسین دیکھ رہے ہیں، میرا اکبر، ایک ظالم نے اکبر کے سر پہ گرز مارا، آئے اکبر کا سر گھوڑے کے سر پہ گرا، خون گھوڑے کی آنکھوں میں گیا، گھوڑے کو راستہ نظر نہ آیا، گھوڑا واپس نہیں آیا، گھوڑا دشمن کے لشکر میں اندر چلا گیا، جس کے ہاتھ میں جو تھا کسی نے تلوار سے مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے سینے میں پرچی چھوا، علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ گر، بابا میں گر گیا. عزادارو جیسے علی اکبر نے کہا بابا میں گر گیا، حسین نے آواز دی ادعونی یا بنیا، مجھے آواز دو تاکہ تیری آواز کے سہارے تیرے لاشے تک آؤں تیرے بابا کا، کچھ نظر نہیں آتا، مجھے آواز دو بھی کہتا ہے میں نے اکبر کی شہادت سے پہلے بھی حسین کو دیکھا تھا، مگر اکبر کی شہادت کے بعد میں نے حسین کو نہیں پہچانا، حسین کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، حسین بوڑھے ہو گئے. عزادارو مولا حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، اللہ تمہارے جوانوں کی حفاظت کرے، اللہ تمہارے بچوں کو بچائے رکھے. ایک بزرگ عالم دین نے حسین اس وقت شہید نہیں ہوئے تھے جا
جب ان کا سر کاٹا گیا تھا کہتا ہے حسین اسی وقت شہید ہو گئے تھے جب اکبر کے لاشے پہ آئے
حسین مر گئے تھے جوان بیٹے
اکبر بیٹا کوئی تمنا بابا خیموں تک لے جائیے اللہ جانے حسین نے کیسے اکبر کو اٹھایا ہوگا حسین نے اکبر کو اٹھانا چاہا ہاتھ لرزے اکبر کو نہ اٹھا سکے فرمایا بیٹا دونوں باہیں بابا کی گردن میں ڈال دے تاکہ تیرے سہارے تیرا لاشا اٹھاؤں عزادارو اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا اکبر دوسرا ہاتھ کیوں نہیں ہٹا رہے بابا اس عمر میں صدمہ دینا نہیں چاہتا اکبر ہاتھ ہٹا میں صابر حسین عزادارو ہاتھ کا ہٹنا تھا کیا نظر آیا پرچی کا ٹوٹا پھل اکبر کے سینے میں حسین نے اکبر کو لٹا دیا
بس جسے اب تک رونا نہ آیا ختم ہونے والا ہے آج کا مسائے تابوت اکبر آئے گا ہائے لپٹ لپٹ کے رونا جسے اب تک رونا نہ آیا
حسین نے اکبر کو لٹایا برچی نکالنی ہے ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا ایک ہاتھ برچی میں ڈالا شاید آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے فرمایا نانا تشریف لائیے دادا ابراہیم کو بھی لائیے او دادا اسماعیل کو بھی لائیے
دیکھیے
میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے میرے اکبر کے ہاتھ پاؤں بندے تو نہیں ہے نجف کا رخ کیا یا علی مدد کہا اکبر کے سینے سے پرچی کو کھینچا پرچی نہیں نکلی اکبر کا کلیجا حسین حسین تابوت لے کر پرچی کو کھینچا پرچی نہیں نکلی علی اکبر کا کلیجا نکلا
کس کی نظر یہ لگ گئی کڑیل جوان کو ہائے کس کی نظر یہ لگ گئی کڑیل جوان کو ہائے کس کی نظر یہ لگ گئی کڑیل جوان کو بے جان کس نے کر دیا پارو کی جان کو کس کی نظر لگ گئی کڑیل جوان کو ہائے کس کی نظر لگ گئی کڑیل جوان کو حسرت سے شاہدین سینہ کھینچتے ہوئے ہائے حسرت سے شاہدین سینہ کھینچتے اکبر کو دیکھا تبھی آسمان کو بے جان کس نے کر دیا بانو کی جان کو کس کی نظر یہ لگ گئی کڑیل جوان کو اکبر کی لاش خیمے میں اس سر غالائے شاہ اکبر کی لاش اس طرح خیمے میں لائے شاہ ہاتھوں پہ لے کے آئے ہوں جیسے قرآن کو بے جان کس نے کر دیا بانو کی جان کو کس کی نظر لگ گئی کڑیل جوان کو ارے نیزہ جنہوں نے کر دیا اکبر کے دل کے پار اے نیزہ جنہوں نے کر دیا اکبر کے دل کے پار نیزوں پہ لے کے آئے کل وہ قرآن کو بے جان کس نے کر دیا بانو کی جان کو کس کی نظر لگ گئی کڑیل جوان کو اکبر میں مر جاواں گے وطنا تے ویر آ جا اکبر میں مر جاواں گے وطنا تے ویر آ جا اکبر میں مر جا مانگے وطنا تے ویر آ جا اکبر میں مر مانگے وطنا تے ویر آ جا ویر نا من خواب ڈرا دے ویر نا من خواب ڈرا دے بین دے درد مکا جا اکبر میں مر جاواں گی وطے نا تے ویر
سارے پڑھو
اکبر مر جاواں گی وطے نا تے ویر او ہو رستے او ہو بوہے او ہو مٹیاں اکبر او ہو تانگا او ہو آسا او ہو چٹیاں اکبر دیکھ لے بیر برا ساجے سادہ درد بھی ساجا